ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے ہیں
لا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون درود بيجي محمد وعلى حضرداران امام حسين علیہ السلام عشرہ محرم الحرام کی یہ چھٹی مجلس آپ امام بارگاہ شاہ یثرب میں سماعت فرما رہے ہیں اور اس عشرہ اولی میں ہماری مجالس کا عنوان سورہ مبارکہ مائدہ کی 54, 55 اور 56 آیت کے ذیل میں امام اور امت ہے اور ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے امام کی نشانیوں کو بھی بیان فرمایا ہے اور امت کی نشانیوں کو بھی بیان فرمایا ہے اور وہ امام جس کو اپنی امت مل جائے توجہ فرمائیے گا وہ امام جس کو اپنی امت مل جائے اور وہ امت جسے اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام مل جائے دونوں لازم ملزوم ہیں ممکن ہے کہ ایک امام موجود ہو لیکن اس کو وہ امت نصیب نہ ہو جو وہ چاہتا ہو اور وہ امت موجود ہو اور اس کو وہ امام نہ ملے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے جب امام کو اپنی امت مل جائے اور امت کو خدا کا بنایا ہوا امام مل جائے تو اس کو حزب اللہ کہا جاتا ہے اس کو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن اللَّهَ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان صاحبان ایمان سے جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں تولی اختیار کرے گا تو یہ حزب اللہ کہلائے گا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اور حزب اللہ کی نشانی کیا ہے نہ یہ دنیا میں کسی کے سامنے مغلوب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں شکست کھا سکتا ہے درود بھیجے محمد و آل محمد یہ میں نے کیوں کہا کہ امام کو امت مل جائے، اس لیے کہ امام کو سمجھنے والے بہت کم افراد تھے. توجہ فرمائیے گا، یعنی ابھی رسول اللہ غدیر خم کے منبر سے نہیں اترے، کہنے والے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو حکم دیا نماز کا، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے روزے کا حکم دیا ہم نے روزہ رکھا، آپ نے حج کرنے کا حکم دیا ہم نے حج کیا، آپ نے کفار سے قطع تعلق کا حکم دیا ہم نے کفار سے قطع تعلق کیا، ہم نے بت پرستی چھوڑی، اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پہ مسلط کر دیں. کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ابھی دعا کیجئے آسمان سے پتھر نازل ہو اور مجھ پہ آ گرے. بس ابھی یہ کہنا تھا، ادھر رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے آسمان سے پتھر نازل ہوا اور اس کے سر میں لگا اور وہ ہی ہلاک ہو گیا. یعنی امت نصیب نہ ہو سکی، نام رسول اللہ یعنی کہتے رہے سمجھاتے رہے لیکن امت نصیب نہ ہو سکی. امام کو سمجھنے والے بہت کم تھے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کامیاب گروہ وہ ہے کہ جس امام کو اس کی امت مل جائے اور امت کو اس کا امام مل جائے، تو دونوں لازم ملزوم ہیں. تو ہم تو اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام کو قبول کر رہے ہیں، اس امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ مجالس ادا ہے، یہ فرش ادا ہے کہ ان مجالس کے ذریعے سے ایسی امت میں تبدیل ہو جا کہ امام تم کو اپنا کہہ سکے. درود بھیج محمد و آل محمد کا. اس لیے کہ امام تو خدا کی جانب سے امام ہے، لیکن اگر امت اپنے آپ کو تیار نہ کر سکے، امت اپنے آپ کو اس امام کی اطاعت کے قابل نہ بنا سکے، کیا گلے ہیں مولا علی کے، کیا شکوے ہیں مولا علی کے. تین چار مجالس قبل میں نے اپنے نوجوان بچوں سے شکوا کیا تھا نا کہ آپ کو فلاں فلم اسٹار کا نام یاد ہوگا، فلاں گلوکار کا نام یاد ہوگا، فلاں فلاں کے نام یاد ہوں گے آپ کو، آپ کی فیس بک پہ بھی بہت سارے نام مل جائیں گے آپ کو، اول سے لے کے آخر تک آپ یہ بتا دیں گے اس کو یہ پسند ہے یہ نا پسند ہے، وہ یہ پسند کرتا ہے وہ یہ نا پسند کرتا ہے، اس کو یہ غذا پسند ہے یہ غذا نا پسند ہے، سب کچھ علی سے یہ تک اے ٹو زیڈ آپ سب بتا دیں گے. لیکن اگر نہیں پتا تو علی کے خطبے نہیں پتا، علی کا درد نہیں پتا. تھا وہ جو فرمائیے گا، ایک بہت ہی ظریف نقطہ کہہ کے جا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. درود بھیجیے محمد آل محمد. اہل بیت کے دو مشکلات درپیش تھیں اہل بیت کو، ایک وہ جو اس زمانے تک محدود رہی جب تک وہ ظاہری طور پر حیات میں رہے اور روئے زمین پہ موجود رہے، کچھ زخم کچھ درد کچھ مصائب وہ تھے اہل بیت کے محمد آل محمد کے جو ان کی حیات تک تھے، اس کے بعد وہ درد وہ مصیبتیں وہ مصائب ختم ہو گئے. مولا علی کو ضرب لگی ابن ملجم کی، دو دن تکلیف برداشت کی، اس کے بعد 21 رمضان کی شہادت ہو گئی، وہ درد ختم ہو گیا. بی بی زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، محسن شہید ہوئے، دو دن چار دن جتنے دن بھی آپ حیات رہیں وہ درد وہ تکلیف وہ مصائب موجود رہے، اس کے بعد در حقیقت وہ ختم ہو گئی. جو بی بی فرما رہی ہیں سبت علی مصائب انہا، کہ اگر یہ مصائب جو مجھ پہ پڑے ہیں اگر سیاہ اگر دن پہ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے، وہ کون سے مصائب ہیں، کون سے مصائب ہیں، تصور کیا کبھی آپ نے سوچا کہ کون سے مصائب ہیں. تو اہل بیت کے کچھ مصائب وہ ہیں جو ان کی حیات تک تھے، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا اور وہ جنت میں چلے گئے خدا کی بارگاہ میں اعلی علیین پر. لیکن کچھ وہ زخم ہیں جو آج بھی ان کی روح پر وارد ہو رہے ہیں. بی بی زہرا نے جو فرمایا کہ اگر وہ مصائب جو مجھ پہ پڑے ہیں اگر روز روشن اوپر سے سیارات میں تبدیل ہو جاتے، وہ کون سے مصائب تھے، کبھی سوچا ہم نے؟ کیا وہ جلتا ہوا دروازہ گرنا بی بی کے لیے اتنا سخت ہے وہ کہیں گے کہ جب روز روشن میں پڑتا سیارات میں تبدیل ہو جاتے؟ کیا جناب محسن کی شہادت اتنی عظیم تھی کہ جس کی بی بی یہ فرمائے؟ یا حقیقت کچھ اور ہے، بی بی کے مصائب یہ نہیں ہیں، یہ تو صابر ترین بندے ہیں خدا کے، شاکر ترین بندے ہیں خدا کے. وہ کون سے مصائب ہیں؟ وہ مصائب ہیں کہ جب امامت کو تنہا چھوڑ دیا جائے، یہ ہیں بی بی زہرا کے مصائب، جب امام کو تنہا چھوڑ دیا جائے، جب امام کے گلے میں رسی ہو تو بی بی زہرہ کہتی ہے یہ وہ مصیبت ہے جو میری کمر توڑ دیتی ہے، یہ وہ مصیبت ہے جو امت مسلمہ پہ وارد ہوئی ہے، اور در حقیقت یہ وہ مصائب ہیں جو روز روشن پہ پڑے تو سیارات میں تبدیل ہو جائیں. امام کی حق نصرت ادا نہ ہوئی ہے جناب زہرہ کا، تو کچھ وہ مصائب جو ان کی زندگی تک رہے، کچھ وہ مصائب ہیں جو ان کی زندگی کے بعد آج تک ان کی روح پر وارد ہو رہے ہیں. وہ کون سے مصائب ہیں؟ کہ ہم نام لیوا تو اہل بیت کا ہیں لیکن ہمارا عمل اہل بیت کی تعلیمات اور عمل کے مطابق نہیں ہے. یہ وہ زخم ہیں، یہ وہ تیر و تلوار اور نیزے اور انیوں سے زیادہ زخمی کرنے والے دکھ و درد و مصائب ہیں جو میرے اور آپ کے اور ہمارے عمل سے اہل بیت کے روح پر وارد ہوتے ہیں. تو مولا علی کے شکوے کبھی پڑھیں آپ نہج البلاغہ میں. اس لیے کہتا ہوں کہ بچے کو 6 مہینے کے لیے کے جی ون میں داخل کیا جاتا ہے، 4 پویم 4 نظموں سے یاد ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ درسگاہ ہے ہماری درسگاہ کربلا. تو کیسی درسگاہ ہے؟ کہ حسین کی محفل میں آتے ہیں لیکن حسین کے 4 کلام، حسین کی 4 باتیں، حسین ابن علی کی 4 احادیث ہمیں یاد نہیں ہوتی. یہ کیسا درد ہے؟ یہ سوچنا چاہیے. اتنے سال سے عزاداری کر رہے ہیں، میں اگر پوچھوں گی بتائیے 4 احادیث امام حسین کی، 4 احادیث. بہت تیر مارے گا کوئی تو کہتے گا جناب ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، یا کہتے گا ہائے ہاتھ میں نہ ذلت ہم سے دور ہے. تیسرا اگر سوال کروں، چوتھا سوال کروں تو جواب نہیں آئے گا. کیوں؟ یہ وہ زخم ہے. تو مولا علی کے در حقیقت خطبے ہیں جن میں گلہ کیا ہے. اپنے 20 دے دوں اس کا 1 لے لوں. تم حق پر ہونے کے باوجود متفرق، اختلاف کا شکار، اور دشمن باطل پہ ہونے کے باوجود متحد. یہ مولا علی کے درد ہیں، گلے ہیں، شکوے ہیں. اس کو پڑھنا چاہیے ہمیں. یہ ہے درسگاہ کربلا. کربلا کا اعجاز ہی یہی تھا کہ در حقیقت کربلا نے ولایت علی کو زندہ کیا ہے، پیغام دین کو زندہ کیا ہے، پیغام توحیدی کو زندہ کیا ہے، ناموس رسالت کا دفاع کیا ہے، ناموس دین و قرآن کا دفاع کیا ہے. لیکن آج کچھ لوگ آتے ہیں ممبروں پر، من مانے عقائد، من مانی نظریات بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم بھی واہ واہ سبحان اللہ جزاک اللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں. تو اذن گرامی مولا علی کے کیا فرماتے ہیں؟ آخری وقت ہے، بستر شہادت پہ مولا علی ہیں، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اس امت نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ علی اس امت کے لیے بد دعا کرو. کیا بد دعا کرو؟ دیکھیں مولا علی کی بد دعا بھی اس میں بھی سبق آموز نکات موجود ہیں. اگر بد دعا بھی کی ہے علی نے کسی کے حق میں تو اس میں بھی سبق موجود ہے، درس موجود ہے. کہا کہ خداوندہ مجھے اس قوم سے اٹھا لے اور ایسا بدترین شخص ان پہ نافذ کر دے کہ میرے جانے کے بعد ان کو میری قدر ہو. اللہ اکبر. مولا علی کی بد دعا دیکھیے کہ یعنی بہترین انسان ان سے اٹھا لے، بدترین شخص کو اس پہ مسلط کر دے، اور یہی ہوا. یہ مولا علی کی بد دعا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کامیاب گروہ کون سا ہے؟ جس کو اپنا امام مل جائے، وہ امام جو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون، جس کی ولایت اللہ کی ولایت ہو، جس کی ولایت رسول سے لی گئی ہو. رسول کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ اس سرزمین پر حق حکومت رکھتا ہے، تو یہ امام بھی اللہ کی ولایت کے تحت سرزمین خدا پر حق حکومت رکھتا ہے. تو وہ قوم کامیاب ہے جسے اسے وہ امام مل جائے جو اللہ کا بنایا ہوا ہو. اور کامیاب امام وہ ہے، خوش نصیب امام وہ ہے جس کو اس کی امت مل جائے. تو امام تو اپنے حصے کا کام کر گیا نا، شہادت بھی دے گیا، سختیاں بھی جھیل گیا، کٹھن سے کٹھن مراحل سب کو طے کر گیا. یہ امت کا کام ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کیا فرمایا؟ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ جو تولہ کرے اللہ اس کے رسول اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہ حزب اللہ ہے یہ اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہمیشہ غالب رہتا ہے عزیز نگرانی بس ہم اہل بیت علیہ السلام کو اللہ اور رسول کی ولایت کے سائے میں در حقیقت اسی تناظر میں دیکھتے ہیں اس لیے ہمارے عصمت شرط ہے عصمت کے بارے میں بھی ایک نقطہ عرض کرتا چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے عصمت کا معنی معصوم ہونا ہے معصوم یعنی جس سے گناہ سرزد نہ ہو جس سے غلطی نہ ہو لیکن یہ تصور اگر معصوم کا ہمارے ذہنوں میں ہو کہ وہ گناہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ خدا نے اسے مجبور کیا ہے توجہ فرمائیے گا گناہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ خدا نے اسے مجبور کیا ہے تو یہ انتہائی ناقص درجے کا تصور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ نہ کر اگر کس شخص کی آنکھیں نہ ہوں اور وہ کہے کہ جناب میں آنکھوں سے حرام کام نہیں کرتا تو اس میں کوئی بڑی اور بڑائی اور فضیلت کی بات نہیں ہے اس لیے کہ بھائی آپ میں نور بصارت نہیں آپ دیکھ ہی نہیں سکتے جب آپ دیکھ ہی نہیں سکتے تو فضیلت ہی نہیں ہے فضیلت اور بڑائی تو اس کے لیے ہے درجہ و مقام تو اس کے لیے گریڈ تو اس کے لیے جس کی آنکھیں ہوں بصارت ہو نور ہو اور وہ پھر گناہ کی طرف آنکھ نہ اٹھائے کان ہو اور پھر بری بات نہ سنے زبان کلام کر سکتی ہو قوت گویائی ہو پھر کوئی بری بات نہ کہ لیکن اگر کسی کے پاس قوت گویائی نہیں ہے گونگا ہے بیچارہ وہ کہے جناب میں تو کوئی فوش بات کہتا ہی نہیں میں تو کسی کو برا بھلا کہتا ہی نہیں تو یہ بڑائی فضیلت نہیں ہے تو اگر عصمت کا یہ معنی ذہن میں ہو کہ امام مجبور ہو جاتا ہے خدا نے معصوم پیدا کیا اسے تو یہ انتہائی ناقص تصور ہے معصوم ان معنی میں کہ اللہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے خواہ نبی ہو یا اس کا خلیفہ و جانشین کوئی بھی ہو اس میں ایک ایسی عصمت ایسا حافظہ ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ وہ ذرہ برابر غلطی نہیں کر سکتا توجہ فرمائے گا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى سورہ نجم میں ارشاد ہوا میرے سرکار مصطفیٰ کے لیے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى یہ نطق نہیں کرتا یہ کلام نہیں کرتا مگر اس وقت جب ہماری وحی نازل ہو جاتی ہے جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس کے لب حرکت کرتے ہیں اس کی زبان میں حرکت پیدا ہوتی ہے یہ تم سے کلام کرتا ہے یعنی اتنا چھوٹا مرحلہ بھی در حقیقت عصمت نبی پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ شخص کلام ہی نہیں کرتا ہماری اذن و اجازت کے بغیر تو خدا کے کلام میں کیسے تحریف کر سکتا ہے خدا کے کلام میں کیسے تعریف کر سکتا ہے تو مجبور نہیں ہوتا نبی یا امام بلکہ خدا اس کے اندر ایک ایسی قوت قرار دیتا ہے کہ ہمارے پیغام پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا درود بھیجے محمد و آل محمد اس کو اور تھوڑا سا واضح کروں تاکہ بات واضح ہو جائے دیکھیں کلام کرنا کتنا آسان ہے آپ اپنے لبوں کو ہلائیے زبان کو ہلائیے آپ کلام کرنے لگیں گے لیکن ابھی آپ جیسے میں آپ کے سامنے کلام کر رہا ہوں آپ میری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن آپ کو تو نہیں پتا نا کہ اگلے لمحے اور اگلے منٹ میں میرا کیا جملہ ہوگا آپ کو تو نہیں پتا مجھے بھی معلوم ہے کہ مجھے کس طرح مجلس کے نکات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے میرے سامنے میرے ذہن میں ایک الفاظ کی فہرست ہے میں ان الفاظ سے جلدی جلدی چناؤ کر رہا ہوں اور ان کو ایک جملوں کی صورت میں پرو کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا اور وہ میرے الفاظ جو میرے ذہن میں ہیں جب میری زبان پر آتے ہیں تو الفاظ کا وہ مفاہیم جو میرے ذہن میں ہیں الفاظ کا جامع پہن کر آپ کی سماعت کے ذریعے سے آپ کے ذہن و قلب میں منتقل ہو رہے ہیں اب گو کہ یہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ میں زبان ہلا رہا ہوں لیکن زبان ہلانے کے بعد کتنا میکنزم ہے کتنا ذہن کام کر رہا ہے کتنا شعور چاہیے توجہ ہے دیکھنے کی نامی ہے نہیں تو آپ کو تو نہیں معلوم آپ تو دیکھ رہے ہیں میرے لب ہل رہے ہیں میری ہونٹ میرے ہونٹ ہل رہے ہیں میری زبان چل رہی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا میرے ذہن میں کیا کیا ہے عزیزان گرامی اب خدا کہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى یہ نطق نہیں کرتا نبی یہ کلام نہیں کرتا اس کے لبوں میں جنبش پیدا نہیں ہوتی اس سے پیچھے چلے جاؤ اس کے ذہن میں جو عبارات آ رہی ہے جو مفاہیم آ رہے ہیں جو رشتہ کلام آ رہا ہے ان کو الفاظ کا جامع دینے کے لیے یہ پہلے ہماری وحی کا منتظر ہوتا
ہے بعد میں اس کے لب ہلتے ہیں. اگر حکم رسول اور حکم خدا کی روشنی میں اگر قرآن کی اس آیت کا در حقیقت تجزیہ کیا جائے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یعنی یہ کلام کرتا ہے تو ہمارے حکم سے, اس کے لب ہلتے ہیں ہمارے حکم سے, تو چہ جائے کہ من کنت مولا ہو وہذا علی مولا کے الفاظ بھی خدا کی وحی کے مطابق ہوں گے. اگر ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا ہو وہذا علی مولا کہہ رہا ہے, یہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. اس قدر اتنا معصوم ہے ہمارا نبی کہ الفاظ کے چناؤں میں, الفاظ کے چناؤں میں, الفاظ کے چناؤں میں کتنا معصوم ہے. تو معصوم کا معنی کیا ہے؟ خدا کے پیغام کو منعن رسیو کر کے منعن پہنچا دینا, اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں, کوئی اضافہ نہیں, کوئی غلطی نہیں, نعوذ باللہ. اور یہی بھائی نہیں, یہ چیز معصوم ہے. اب معصوم گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی, اگر آپ کہیں مولانا آپ نے عصمت کا معنی یہ کہ پیغام پہنچانے میں, توجہ فرمائیے گا, پیغام پہنچانے میں غلطی نہیں, تو پھر معصوم کا کیا فائدہ, معصوم کا کیا معنی کہ وہ گناہ نہ کرے؟ توجہ فرمائیے گا. عزیز گرامی, جو ستارہ یا جو سیارہ جو کہوں سورج سے جتنا قریب ہوتا ہے اس پہ سورج کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ سورج کی حرارت کو بھی زیادہ جذب کرتا ہے. اب جو خدا سے جتنا قریب ہوگا خدا سے اتنا ہی زیادہ نور لے سکتا ہے, اور جس کے بعد جتنا زیادہ نور ہوگا دنیا کی تمام چیزیں اس کے سامنے آیا ہو جائیں گی. تو پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا, انا وعلی من نور واحد وصائر الناس بشجن شتا, میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں اور تمام لوگ دوسرے درخت سے ہیں. در حقیقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ در حقیقت عصمت کا معنی یہ ہے کہ علم کی روشنی میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی امام اپنا عمل جو عظیم ترین عمل انجام دیتا ہے, پاکیزہ ترین عمل انجام دیتا ہے, خالص ترین عمل انجام دیتا ہے, جب اسے خدا کی عظمت کے سامنے رکھتا ہے تو اپنے عمل کو گناہ تصور کرتا ہے, اپنی عبادت کو خدا کے لائق نہیں سمجھتا. اسی لیے مولا کائنات یہ کہتے ہیں خدا میرے وہ گناہ بخش دے جو عصمتوں کو تار تار کر دیتے ہیں, میرے وہ گناہ بخش دے جو نزول بلا کا باعث بنتے ہیں. گویا امام اپنی عبادتوں کو عظمت الہی کے سامنے ناچیز تصور کرتے ہوئے اسے گناہ سے تشبیہ دیتا ہے. یہ عصمت کی اعلیٰ ترین منزل ہے کہ انسان اتنا قریب ہو کر, اتنا عظیم ہو کر, اتنا بلند ہو کر, اتنا اعلیٰ عرضہ ہو کر اپنی خالص ترین عبادت کو بھی گناہ سمجھے, اپنی خالص ترین عبادت کو بھی گناہ سمجھے. درود بھیجے محمد وآل محمد. اگر کہیں دعاؤں میں یا احادیث میں گناہ کا لفظ آ جائے تو اس کی تعویل کی جائے گی. گناہ سے مرض وہ گناہ نہیں جو ہم آپ پکڑتے ہیں, اس لیے کہ ممکن ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے سامنے جمائی لینا, میں اپنے گھر میں اگر جمائی لے رہا ہوں کھول کر تو یہ عیب دار بات نہیں ہے, لیکن اگر مجمع میں مجلس میں آ کر کوئی کسی کے سامنے جمائی لے منہ کھول کر, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مجلس میں سن بھی رہے ہوتے ہیں مولانا کے سامنے بڑی بڑی جمائی بھی لے رہے ہوتے ہیں, یعنی یہ دکھانا چاہ رہے تھے مولانا بہت زیادہ ہو گیا آپ ذرا مختصر کر دیجئے, تو یہ عیب دار بات ہوگی. بھائی آپ گھر میں بیٹھے ہیں ٹانگ کو پھیلانا کوئی عیب دار بات نہیں ہے, کوئی معیوب بات نہیں ہے, لیکن اگر مجلس میں آ کر, محفل میں آ کر, کسی تقریب میں جا کے پیر پھیلا دیں کہ جناب یہ بہت ہی فری اسٹائل آدمی ہیں جناب انہوں نے ٹانگ پھیلا دی, تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بہت سے کام بہت سی جگہ جائز ہوتے ہیں لیکن ایک خاص موقع پر آ کر وہ گناہ اور عیب دار و معیوب تصور کیے جاتے ہیں. تو گناہ کی قسمیں ہیں, اگر گناہ ہم یہ کہتے ہیں تو وہ گناہ نہیں جو ہم تصور کرتے ہیں. امام اپنی خالص ترین عبادت کو عظمت الہی کے سامنے گناہ تصور کرتا. اب آئیے اس سوال کے جواب پر. وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا، تو پھر امام گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کا علم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت اس کو معلوم ہو جاتی ہے، اس کی ماہیت اس کو معلوم ہو جاتی ہے. بس یہی تو وجہ ہے نا، جب مولا سے پوچھا جاتا تھا، مولا جب آپ تلوار چلاتے ہیں تو کیسے چلاتے ہیں؟ ہم نے دیکھا بعض اوقات چلتے چلتے تلوار رک جاتی ہے، بعض اوقات چل دیتی ہے. تو مولا دیکھ، مولا کہتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں اس کی 70 پشتوں میں اگر کوئی مومن آ رہا ہوتا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، منافق وہ کافر پیدا ہوتا تو پھر نار کر دیتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. یہ علم امامت ہے، یہ علم امامت ہے کہ 70 پشتوں کو انسان ایمان کو اسکین کر لیتی ہے نظر امامت. آج کل تو ریز ہوتی ہیں جو باڈی کو اسکین کرتی ہیں، امامت وہ ہوتی ہے جو ایمانوں کو اسکین کر لیتی ہے، سلبوں کو اسکین کر لیتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ غذا کھا رہے ہیں گھر میں اور اچانک آپ کے ہاتھ سے وہ نوالا جو ہے وہ زمین پہ گر جائے، ترنے والا جس میں سالن لگا ہو، آپ اٹھا کے اس کو سائڈ میں رکھ دے، کھاتے نہیں ہیں. آپ اسے دھو کے بھی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں جناب یہ نجس ہو گیا ہے، آلودہ ہو گیا ہے، نجاست اس میں لگ گئی ہے. ظاہری طور پر آپ کو چھوٹی چھوٹی معمولی سی نجاست آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. امام وہ ہوتا ہے جو علم لدنی کے تحت، توجہ فرمائیے گا، ہر عمل کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. ہم ظاہری نجاست کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام ہر قسم کی نجاست اور پلیدگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کا ظاہر نہیں کہوں بلکہ ہر چیز کا باطن اور باطن کا باطن امام پر اسی طرح آیا ہوتا ہے جس سے اس چیز کا ظاہر اس کے سامنے آیا ہوتا ہے. پھر کہوں گا ہر چیز کا باطن اور باطن کا باطن امام پر اسی طرح واضح ہوتا ہے جس طرح اس کا ظاہر امام کے سامنے آیا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نظر امامت وہ نورانی نگاہیں اس چیز کی حقیقت کو پا لیتی ہیں، اس لیے امام گناہ نہیں کرتا. وإلا یہ مانا کہ امام کے ہاتھ باندھ دیے گا امام مجبور ہو جائے، یہ اس مسئلے سے سازگار نہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. امت کو تیار کرنا ہے، جب امام ایسا ہے تو پھر امت. تو میں نے عرض کیا تھا مولا علی کے کچھ گلے ہیں، شکوے ہیں، ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. جائیے آج مولا علی سے عہد کریں، مولا علی آج آپ سے دوستی کرتے ہیں، اور جائیے نجل الاغا کا کوئی خطبہ اٹھا کے پڑھیے، ایک خطبہ دیکھیے مولا نے کیا کہا ہے آپ سے. مولا گویا ہیں، ہم کلام ہیں، گفتگو کر رہے ہیں ہم سے ان خطبات کی روشنی میں. چاہتے ہیں نا ہم مولا علی ہم پہ توجہ کریں، تو مولا علی کہیں گے آؤ مجھ سے باتیں کرو. کتنا محبوب وقت ہوتا ہے وہ جب ایک عاشق اپنے معشوق کی بارگاہ میں ہوتا ہے، کہتا ہے کاش وقت رک جائے، وقت تھم جائے، یہ زندگی کی سوئی جو ٹک ٹک کرتی ہوئی جا رہی ہے یہیں پر متوقف ہو جائے، میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہوں، میں اپنے معشوق کی بارگاہ میں ہوں. اور جتنا ہم اور آپ اپنے امام زمانے سے عشق اور محبت کرتے ہیں نا، اتنا ہی ہمارا امام ہم سے زیادہ، جتنا ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہم سے عشق کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امت جو امام کے لیے تڑپ رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، کیسے پتا ہو کہ یہ جو اپنے امام سے محبت کر رہا ہے کیا اس کا امام بھی اس سے محبت کر رہا ہے یا نہیں؟ کوئی نہ کوئی تو اصول ہونا چاہیے نا بھائی. آپ کہتے ہیں محبت دو طرفہ ہوتی ہے، کیوں؟ کیمسٹری میں آپ پڑھتے ہیں ریورسیبل فنکشن، کچھ فنکشن ایسے ہوتے ہیں ایک مالیکیول دوسرے مالیکیول اپنے ایٹم دیتا ہے، یہ اس کو دیتا ہے، اس کو ریورسیبل محبت ریورسیبل ہوتی ہے، یعنی آپ جس سے محبت کریں گے وہ بھی آپ سے لامحالہ محبت کرے گا. محبت ایک طرفہ کبھی نہیں ہوتی، وہ جھوٹی محبت ہے، نام نہاد محبت ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا، محبت دو طرفہ ہوتی ہے، عاشق اگر معشوق سے محبت کرے، محب اگر محبوب سے محبت کرے، تو پھر محبوب بھی محب سے اور معشوق بھی اپنے عاشق سے محبت کرتا ہے. اب اس محبت کو ناپنے کا کوئی نہ کوئی تو آلہ ہونا چاہیے نا, کوئی نہ کوئی پیمائش تو ہونی چاہیے. اب یہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے ان علمی مفاہیم کو جو دنیا کی کسی لیبوریٹری میں تجزیہ نہیں کیے جا سکتے, جو دنیا کے کسی ترازو میں تولے نہیں جا سکتے, یہ نور اہل بیت ہے, یہ علم اہل بیت کا اعجاز ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے در پہ آؤ, ہم تمہیں بتائیں کہ محبت کو ناپنے کا آلہ کیا ہوتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ابن جہم نے پوچھا, جو میں اکثر کہہ رہا ہوں نا محبت محبت, اس کو کچھ بچے جو ہیں اس کو دوسرے معنی پہ حمل نہ کریں کہ مولانا نے کہا کہ جناب محبت چیک کرنی ہو تو چلو بھائی آج ایس ایم ایس کر کے پوچھیں گے فلاں کو فلاں سے محبت ہے کہ نہیں, آج فیس بک پہ ذرا پیسج دے کے دیکھیں گے کہ جناب ہم تو اتنی محبت کرنے والے. تو یہ چیزیں بھی ضرور, نوجوان نسل کی اصلاح بھی ضروری ہے. ایک بچہ آیا میرے پاس یونیورسٹی کا, کہنے لگا کہ مولانا یہ واقعہ میں نے کئی جگہ نقل کیا ہے یہاں پہ بھی بچوں کی اصلاح کے لیے, میں ایک لڑکی کا عاشق ہو گیا ہوں. یہ وہ معاشرے کے درد ہیں, یہ وہ معاشرے کے درد ہیں جنہیں بیان کرنا چاہیے. تمام ائمہ تمام انبیاء رسول اللہ جب منبر بجاتے تھے تو معاشرے کے دردوں کی اصلاح کرتے تھے, وہ صرف آ کر خطبے نہیں دیتے تھے. طبیب دوار بطبہ, مولا علی کیا فرماتا رسول اللہ کے لیے, وہ ایسا طبیب تھا, وہ ایسا معالج تھا, وہ ایسا درمان گر تھا. کون رسول اللہ؟ جو اپنی سامان طبابت کو لیے دوش پہ اٹھائے گلی کوچوں میں پھرتا تھا, گلی کوچوں میں کہ ہے کوئی بیمار, ہے کوئی لاچار, میں اس کا علاج کروں. یہ معاشرے کے درد ہیں. میں نے بتایا بیٹا آپ جو ہیں پڑھنے جاتے ہیں, والدین اتنی مشکلوں سے آپ کی فیس دیتے ہیں اور آپ جا کے وہاں جو ہے یہ حرکتیں کرتے ہیں. خیر میں بھی مولوی تھا, میں نے مولوی انداز سے سمجھا دیا, چونکہ عاشق تھا اوپر کا خانہ خالی تھا, نہیں سمجھ سکا. کچھ دن بعد واپس آیا, کہنے لگا مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے. نوجوان بچے ذرا غور سے سنے, مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے. تو میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا اب؟ میں نے تو اتنا سمجھا, جب تو سمجھ میں نہیں آیا آج کیا ہوا. کہنے لگے جس کا عاشق تھا اس نے اپنے لینس کا کلر تبدیل کر لیا. اب جس زندگی کی ابتدا عشق کی ابتدا لینس کا کلر ہو تو آگے کیا کہنے, آگے آپ کیا کہیں گے؟ ایک نوجوان جو لینس کے کلر سے دھوکہ کھا جائے وہ زندگی میں کیا کرے گا آگے؟ نوجوانوں سے میں نے کہا بھائی خوب دل لگا کے پڑھیے گا. تو میرے جانے کے بعد کسی نے جو ہے وہ کہہ دیا مولانا کہہ رہے ہیں کہ دل لگا کے پڑھیے گا. میں نے کہا بھائی کہیں اور دل نہیں لگانا, کتابوں میں دل لگانا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو محبت ناپنے کا ایک آلہ اور اصول دیا ہے. ابن جہم میرے آٹھویں سرکار سے پوچھتے ہیں مولا انا اشتہی ان اعلم ما هو منزلتی عندك, کس سے پوچھا ہے؟ امام معصوم سے, امام کا صحابی, امام کا شاگرد. کس سے پوچھ رہے؟ میرے آٹھویں امام سے. مولا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں میری کتنی منزلت ہے, کیا مقام ہے. اب دیکھیے یہ ہے علم امام, یہ ہے علم رسول اللہ, یہ ہے علم لدنی. امام نے کہا یہ دیکھو, انظر کیف انا عندک, تم جاننا چاہتے ہو کہ میرے دل میں تمہارا کتنا مقام ہے, تو یہ دیکھو تمہارے دل میں میری کتنی محبت ہے. جو درجہ تمہارے دل میں میرے لیے ہے اتنا ہی درجہ تمہارا میرے دل میں ہوگا. یہ ہے دو طرفہ محبت. تو اگر ہم امام زمانہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دیکھیں ہم امام زمانہ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, امام حسین کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, غازی عباس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, آیا صرف ماتم کرنا مقصد ہے؟ آیا صرف انجمن آ کر ماتم سینہ زنی کر کے چلے جائے؟ یہ بھی اظہار مودت ہے لیکن کافی نہیں ہے. یہ محبت کو تو زیادہ کر سکتا ہے لیکن اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو عباس سے، حسین سے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا وہ بھی آپ کے دعویٰ محبت کی تصدیق کر رہے ہیں یا نہیں؟ محبت اسی وقت قدر و قیمت رکھے گی، محبت اسی وقت ویلیویبل ہوگی، محبت اسی وقت بازار حسن میں سب سے اعلیٰ دام پائے گی کہ جب جس سے محبت کی جائے وہ آپ کی اور میری محبت کی تصدیق کر دے. بس محبت وہ ہے جو امام قبول کر لے، محبت وہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، محبت وہ نہیں ہے جو ہم اپنی زبان سے، ہم تو کہہ سکتے ہیں ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں. دیکھنا یہ چاہیے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ ہماری محبت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. تو مولا علی نے کہا کہ امت کے چار حق ہیں امام کے لیے: الوفاء بالبیعۃ، تم نے جو امام سے بیعت کی ہے اس کا حق ادا کرو. سوہان ابن زید عمری، امیر المومنین کے ایک صحابی ہیں، سوہان ابن زید عمری جنگ جمل میں آپ شہید ہوئے. آخری وقت ہے، مولا کائنات سرحانے پہنچے. الوفا بالبیعۃ، اپنی وفا کرنی ہے اپنے امام سے، اپنے اس کی بیعت کے لیے. کہا کہ مولا کیا میں نے حق ادا کیا؟ کہا کہ ہاں تم نے حق ادا کیا. پھر یہ سوہان فرماتے ہیں مولا میرے کانوں میں رسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے: من کنت مولاہ فہاد علی مولا. اللہ اکبر، یہ وہ صحابی رسول، یہ وہ صحابی علی. مولا میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے رسول اللہ کی: من کنت مولاہ فہاد علی. اپنے امام وقت کو تنہا نہ چھوڑو. مولا کیا میں نے حق ادا کیا؟ ہاں تم نے حق ادا کیا ہماری بیعت کا. بس مولا ایک خواہش ہے میری. دیکھیں اللہ اکبر، یہ ہوتے ہیں صحابی، یہ ہوتے ہیں بیعت کا حق ادا کرنے والے. کہا کہ مولا مجھے اسی لباس کے ساتھ دفن کیجئے گا، مجھے غسل نہ دیجئے گا، میں شہید مرا ہوں تاکہ روز قیامت اس قوم جفاکار کے سامنے کھڑا ہو کر روز قیامت خدا کی بارگاہ میں احتجاج کروں گا. اللہ اکبر. علی کا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے، امام کا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے کہ روز قیامت میں اپنی خون آلودہ چہرے اور لباس کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں. الوفاء بالبیعۃ، الوفاء بالبیعۃ، بیعت کا حق ادا کرنا ہے، امام سے بیعت کرنی ہے، روز امام کو یاد کر رہا ہے، امام کو ٹائم دینا ہے. والنصیحۃ فی المشہد والمغیب، اور امام کے خیرخواہ رہنا ہے، امام کے خیرخواہ رہنا، یعنی جو امام چاہ رہا ہے آپ اسے ادا کریں. یہ بیعت کیا ہے؟ جس کو میں نے کہا تھا دعا عہد، جو شخص 40 دن پڑھے گا کیا ہوگا؟ اگر وہ امام کے انقلاب سے پہلے مر جائے گا تو خدا روز قیامت، معذرت چاہتا ہوں، خدا ظہور کے وقت اسے قبر سے نکالے گا اور وہ امام کے ساتھ ہم رکاب ہو کر پھر دوبارہ جام شہادت نوش کرے گا. یہ ہے دعا عہد. کس کی دعا ہے؟ چھٹے امام کی دعا، میرے بارہویں امام کے لیے. کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی اجدد لہ فی صبیحت یوم ھذا. خداوندہ آج کے دن میں بیعت کر رہا ہوں. کس سے؟ اپنے امام زمانہ سے. اجدد، تجدید کر رہا ہوں، تجدید بیعت، یعنی میں نے بیعت کی ہے آج صبح جب بیدار ہوا ہوں تو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے بعد اپنے امام زمانوں کو یاد کر رہا ہوں، تجدید کر رہا ہوں. تجدید کسے کہتے ہیں؟ جددا یجدد تجدید. تجدید ہوتی ہے، ایک چیز موجود ہے آپ اس پر ایک اور عمارت کھڑی کر دیں، ایک اور بلڈنگ بنا دیں، ایک اور منزل بنا دیں، تجدید. اجدد لہو، یعنی میں نے جو بیعت کی ہے امام سے میں اس کی تجدید کر رہا ہوں، اسے پالش کر رہا ہوں، اسے یاد کر رہا ہوں. کس کے لیے؟ امام زمانہ کے لیے. اللہم انی اجدد لہو، امام زمانہ کے لیے تجدید کر رہا ہوں. فی صبیحت یوم ھذا، آج کی صبح. وما عشت من ایامی، اور جب تک زندہ رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا امام روزانہ صبح کا آغاز اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو یاد کرنے سے ہوگا. عہدن وعقدن وبیعتن لہو فی عنقی, عہد بھی ہے عقد بھی ہے اور بیعت بھی ہے, اور یہ عہد عقد بیعت میری گردن میں ہے. ایک غلام, ایک خاضے, ایک متوازے, ایک خدمت گزار انسان کی مانند اپنے امام کے سامنے کھڑا ہو کر انسان, ایک عاشق امام زمانہ اس طرح عرض کرتا ہے فی عنقی لہو. عہد کیا ہے؟ عہد کہتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے دل کے ارادوں کو مجتمع کرنا. یعنی جب آپ کوئی کام انجام دینا چاہتے ہیں تو فوراً آپ اپنے ذہن کے ارادوں کو, ہوتا ہے نوجوان دوستوں میں مثال کے طور پر ایک ہار جیت کا تصور آ جاتا ہے, اگر تم کام کر لو گے تو تم بڑے کہلاؤ گے. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں کام کر لیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک مشکل کام جو بظاہر مشکل کام نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ اپنے حواس کو, اپنی جسمانی قوتوں کو, روحانی قوت کو جمع کرتا ہے, وہ کام انجام دے لے, اس کو کہتے ہیں عہد. عہد یعنی کسی کام کو انجام دینے کے لیے اپنی قوتوں کو یکجا کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے مدینے کی گلی, مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے, دیکھا کچھ نوجوان بچے ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں, بھاری وزن اٹھانے کا مقابلہ کر رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے ہمارے پاس. کہا کیا؟ کہا کہ ہم ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں, پتھر اٹھا رہے ہیں, کہ ہم زور آزمائی کا مقابلہ کر رہے ہیں, کہ ہمیں بہادر کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کے لیے ویٹ لفٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ اچھا ویٹ لفٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کتنا بھاری پتھر کس نے اٹھایا, پہلے درجے پہ کون, دوسرے درجے پہ کون, تیسرے درجے پہ کون؟ کہا کہ من غلب ہوا ہو ہوا اشد الناس, جو اپنی خواہشات نفس پہ قابو پا لے وہ دنیا کا بہادر ترین انسان ہے. یہ نوجوانوں کو ایک اصول دیا, ایک فارمولا دیا, جو اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول کر لے. عہد یعنی اپنی اندرونی قوتوں کو امام کے لیے محفوظ کرنا. عقد کیا ہے؟ اطراف و جمع شے, یعنی مختلف, یعنی دو سرے ہیں ایک رسی کے, دونوں کو جمع کر کے آپ اس میں گرہ لگا دیتے ہیں. جمع اطراف الشیء, یعنی دونوں سروں کو جمع کر کے آپ نے جو گرہ لگائی ہے اس کو عقد کہا جاتا ہے. نکاح کو بھی عقد کہا جاتا ہے, یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی رشتہ الزواج منسلک ہو جاتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے, عقد نکاح میں منسلک ہو گئے, اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جیون ساتھی قرار پائے. عقد یعنی عہد بھی ہے, عقد اس کی سیکنڈ فارم ہے, اور اس کے بعد بیعت اس کی تھرڈ فارم ہے. عہد دل میں تھا, عقد اس کا ظاہری اعلان ہے, اور بیعت در حقیقت پورے وجود کے ساتھ امام کے ہاتھوں پر بیعت کرنا ہے. اللهم انی اجدد له فی صبیحت یوم هذا وما عشت من ایام عهدا وعقدا وبیعتا له فی عنقی. یہ عہد عقد اور بیعت میری گردن کس کے لیے؟ امام زمانہ کے لیے. یہ کیوں کہا گیا کہ 40 دن پڑھیں؟ بات ہو رہی ہے امت کی, تو امت کو تیار کرنے کے فارمولے بھی اہل بیت نے دیے ہیں. یہ 40 دن کا کیوں کہا گیا؟ یعنی کیا مراد یہ ہے کہ 40 دن عمل کرنے کے بعد آپ رکھ دیں؟ یعنی آپ جن کے آج سے میں شروع کر رہا ہوں دو عہد, 40 دن ہو گئے, اس کے بعد دو اٹھا کے رکھ دی, بس کافی ہے. خود یہ دعا بتا امام کے نورانی جملے پر, وما عشت من ایام, جب تک زندہ رہوں گا یہ دعا عہد کرتا رہوں گا. جو حضرت ایران گئے ہیں امام رضا علیہ السلام کے حرم کی زیارت کے لیے, انہوں نے دیکھا کہ حرم میں ایک مسجد ہے, مسجد گوہر شاہ, ایک مسجد ہے, مسجد گوہر شاہ. اگر امام کی قبر آپ کی پچھلی جانب ہو, جب رخ کریں گے تو سامنے جو صحن نظر آتا ہے اور سامنے جو فیروزی رنگ کا گنبد نظر آتا ہے وہ مسجد گوہر شاہ کا گنبد ہے. گوہر شاہ ایک خاتون تھی جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ مسجد بنوائی, اس کا نام, اس مسجد کا نام گوہر شاد رکھا گیا. یہ ہر کچھ دن بعد آتی تھی اور مسجد کا جو تعمیراتی کام چل رہا تھا اس کا معائنہ کرتی تھی. ایک مزدور تھا جو وہاں پر در حقیقت کام کر رہا تھا, تو ایک دفعہ جب یہ معائنہ کرنے آئی
تو اس نے اپنی نقاب الٹی دیکھا کہ کام کو دیکھا جائے کہ کیسا ہو رہا ہے کام. تو ایک مزدور نے اس عورت پر نگاہ ڈالی اور اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور اپنی ماں سے کہا اگر میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، الا نہیں کروں گا، مر جاؤں گا. اب عاشق تھا، کچھ دنوں میں بیمار پڑ گیا. اب ماں نے کہا بیٹا وہ اتنی امیر زادی، اتنی مال و دولت والی اور تو اتنا غریب، کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ جوڑ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، میں نے کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے. بیمار ہو گیا اس کے عشق میں. اب ماں تھی بیچاری، کرتی کیا نہ کرتی، گوہر شاد کے پاس پہنچی اور کہا کہ میرا بیٹا تیرا عاشق ہو گیا، تو اسے شادی کا متمنی ہے. 40 دن، صرف 40 دن پڑھیں اس کے بعد رکھ دیں، یہ 40 دن میں کیا ایسی حقیقت ہے. اب اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس مزدور کو بلاؤ. اب جب اس نے سنا تو یہ تو سر کے بل چل کے بھاگا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے کس تیزی سے اس کی طرف لپکتا ہے، یہ بھی بھاگا. اس نے کہا ایک شرط ہے، میں تو اس سے شادی کروں گی، ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ کہ تم 40 دن نماز شب پڑھو اس کے تمام مستحبات اور آداب کے ساتھ. کہا کہ اچھا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب انسان عاشق ہوتا ہے نا، اوپر کا خانہ خالی ہوتا ہے، کہہ دیتا ہے جناب یہ ستارے توڑ لاؤں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اور جب ستارے توڑنے کا وقت آتا ہے تو انسان سے جو ہے وہ تو پتے بھی نہیں توڑے جاتے. درود بھیجے محمد وال محمد. بس یہ واقعہ سنا کہ آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. کہا کہ 40 دن نماز شب پڑھو، 40 شب اس کے تمام مستحبات، آداب، روحانی اور عرفانی نکات کے ساتھ. کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہا کہ جاؤ. اب اس نے نماز شب پڑھنی شروع کی. جب 40 دن ہو گئے، تب جب یہ نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں میں، یہ 40 دن کیوں کہا کہ امام زمانہ کی دعا پڑھو؟ 40 دن میں انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے کہ ایمان کی نورانیت کو جذب کر سکے. کیا آپ نے کسی عاشق کو دیکھا ہے کہ جب اسے معشوق کا دیدار ہونے لگے، جب اپنے ایمان کی نورانیت حاصل کرنے لگے، تو یہ کہا کہ جناب اب تو میں جا رہا ہوں، 40 دن کا وعدہ کیا تھا آپ نے. اب اس نے 40 دن نماز شب پڑھی، اب گوہر شاد نے بلایا، آؤ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گی. کہا کہ اب میں تیرے حسن کا متلاشی نہیں ہوں، اب میں تیرے حسن کا سوال ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ 40 شب میں اس 40 نماز شب نے مجھے تیرے حسن کے، خالق کے حسن کا عاشق بنا دیا. تیرے حسن کے خالق کا میں عاشق و شیدائی ہو گیا ہوں، اب میں تیرا نہیں. تو 40 دن میں وہ طاقت و قدرت پیدا ہوتی ہے. یہ امام کے جملے ہیں. جو 40 دن کوئی عمل کرے گا خلوص سے، تو خدا اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دے گا، اس کے دل سے پھوٹیں گے اور اس کی زبان پہ جاری ہوں گے. 40 دن کے بعد تو انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ امام کی نورانیت کو درک کر سکے. درود بھیجے محمد وال محمد کا. یہ ہے بیعت، یہ ہے بیعت. اس طریقے سے امام سے بیعت کریں کہ امام کے عاشق ہو، گرویدہ ہو جائیں. ان 40 دنوں میں کوشش کریں، آج سے شروع کریں اور امام حسین کے چہلم تک دعا کریں. امام حسین سے، مولا حسین اپنی محبت ہمیں عطا کیجئے، اپنا عشق ہمیں عطا کیجئے، وہ شجاعت عطا کیجئے جو دنیا میں ہمیں سرخرو کر سکے. یہ دھماکے، یہ گولیاں، یہ خوف، یہ ہراس ہمارے پائے سواد میں لغزش نہ دے سکے. جس دل میں حسین کی نورانیت کی ایک کرن رونما ہو جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے، جلوہ کرنے لگتی ہے، وہ دنیا کی تمام طاقتوں سے ٹکرا جاتا ہے، لیکن اپنے امام وقت کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا. الوفاء بالبیعۃ، بیعت کا حق ادا کرو. والنصیحہ فی المشہد والمغیب، انشاءاللہ جو دو نکات رہ گئے ہیں مولا علی کے خطبات سے، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیسے بیعت کا حق ادا کرنا ہے. بشیر ابن خضرمی امام حسین کا صحابی کربلا میں موجود ہے. بشیر ابن خضرمی یہ غیر معصوم کے
واقعات اس لیے سنا رہا ہوں جب ہم معصوم کے الفاظ اور واقعات سنا تو کہیں جناب وہ تو معصوم تھے, ہم کہاں وہ کہاں, بھائی روزہ رکھ لو, جناب وہ تو اہل بیت رکھ گئے, ہم کہاں وہ کہاں, نماز پڑھو وہ تو اہل بیت پڑھ گئے, ہم کہاں وہ کہاں, یہ کر لو, ارے ہم کہاں وہ کہاں, اہل بیت رکھ گئے. تو آپ جو حضرات یہ اس قسم کا کہتا ہے آپ مجھ سے کہ جب آپ شفاعت لینے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب ہم کہاں اور آپ کہاں, ایسا نہ ہو کہیں. تو مماثلے ضروری ہے, انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو پھر اس کو تفصیل سے عرض کروں گا. بشیر ابن خزرمی بیعت کا حق, اس کے بعد میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں. اس کو اطلاع ملی کہ اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور لوگوں نے اس سے پیسے کے مطالبہ کیا. یہ اغوا برائے تاوان کی رسم جو بہت پرانی ہے, یہ آج کی نہیں ہے, یہ آج کے دہشت گرد نہیں, یہ سب پرانے. آج جو یزیدی آج حسینیت کا قتل عام کر رہے ہیں, یہ حسینی کو قتل عام کر رہے ہیں, در حقیقت یہ انہی کی اولادیں ہیں جنہوں نے کربلا میں امام حسین کو قتل کیا تھا. جانے کے نامی اس کو اطلاع ملی, پریشان ہوا, اصحاب کی بات معلوم تھی, اصحاب امام کی خدمت پہنچے, کہنا رسول اللہ فرزند رسول بشیر ابن خزرمی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. امام نے کہا بشیر ابن خزرمی کو بلاؤ میرے پاس. بشیر آیا امام کی خدمت میں, کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے بیٹے کو فلاں فلاں علاقے میں گرفتار کر لیا گیا ہے, یہ پیسہ لو, یہ درہم لو اور جاؤ اپنے بیٹوں کا آزاد کرو, میں تم سے راضی ہوں, خوش ہوں, اگر تم چلے جاؤ گے تمہاری جنت کی ضمانت دوں گا. امام خود بھیج رہے ہیں نا, لیکن جو بیعت کرتا ہے, جو امام کا عاشق ہوتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے, اکالتنی سبا حین ان فارخت کا, بیابان کے درندے مجھے زندہ زندہ چیر پھاڑ کر دیں, کھا جائیں, مولا قسم خدا کی اگر آپ کو اس بیابان میں تنہا چھوڑ کے جاؤں. یہ کون کہہ رہا ہے, امام کا صاحب, مولا درندے مجھے کھا جائیں, زندہ زندہ مجھے قتل کر دیں اگر میں آپ کو تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں. بس ایسے امتی نصیب ہوئے تھے امام حسین کو. یہی وجہ ہے امام حسین فرماتے ہیں جیسے اصحاب باوفا مجھے نصیب ہوئے, نہ نانا رسول اللہ کو نصیب ہوئے, نہ بابا علی کو ملے, نہ بھائی حسن کو ملے. اللہ اکبر, خدا نے بھی چن چن کر حسینیوں کا انتخاب کیا تھا کربلا کے لیے, چن چن کر, اس لیے کہ کربلا تا قیامت مشعل راہ ہے, لہذا اس میں جو آئے گا وہ چنا ہوا آئے گا, چھنا ہوا آئے گا, خالص ترین آئے گا, خدا کا برگزیدہ بندہ آئے گا. خدا نے بھی چن چن کر حسین کی کربلا کے لیے یہ پھول تیار کیے تھے تاکہ یہ گلدستہ کربلا بن سکے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ایسے بھی تھے کہ جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کر مسکرایا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے. آج شہزادہ علی اصغر کے مصائب ہیں. کتنا عشق ہے امام حسین کو اپنے بابا مولا علی سے. تین بیٹے خدا نے دیے, تینوں کے نام علی رکھے. خود امام فرماتے ہیں یہ عشق علی سے, عشق حسین سے سیکھیں, علی سے عشق. کیا اگر خدا مجھے 100 بیٹے دے تو سب کے نام علی رکھوں گا. اللہ اکبر, علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر. اذانِ گرامی یہ وہ شہید ہے جسے ذو شہادتین کہا جاتا ہے, جو دو مرتبہ شہید ہوا. یہ کربلا کا وہ واحد مجاہد ہے جو دو مرتبہ زخمی ہوا ہے, جو دو مرتبہ قتل کیا گیا ہے, جو دو مرتبہ شہید ہوا ہے. حضرت علی اصغر ششما حسین کے ساتھ ساتھ سفر کی سختیاں صعوبتیں. جناب علی اصغر کو کیا کہا جاتا ہے, باب الحوائج کہا جاتا ہے. تین شخصیات ہیں جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے, امام جعفر, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت علی اصغر علیہ السلام. خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو چھوٹے بڑے کی ہماری تمیز نہیں ہے, علی اصغر بھی اگر شہید ہوگا تو وہ بھی باب الحوائج بن جائے گا. اللہ اکبر. یہ حسین کا ششمہ, دیکھیں جتنے بھی شہید تھے نا سب اپنے پیروں پہ چل کے گئے ہیں, سب کی ماں نے در حقیقت ان کو تیار کیا ہے. شب عاشور ہر ماں تیار کر رہی تھی نا اپنے بیٹے کو، بیٹا کل ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کے سامنے روز قیامت میں در حقیقت شرمندہ ہو جاؤں، بیٹا اپنے امام وقت پر اپنی جان نثار کرنا، مگر رباب اپنے خیمے میں گہوارے میں علی اصغر کو لیے رو رہی تھی، ارے کل ہر ماں اپنی قربانی پیش کرے گی، کل ہر ماں اپنی قربانی پیش کرے گی، مگر ہائے رے میری قسمت، میرا بیٹا تو گھٹنیوں میں نہیں چل سکتا، میں کہوں گا اے بیوی یہ شہید ایسی قربانی پیش کرے گا، ایسی جنگ لڑے گا جو کوئی شہید نہیں لڑ سکا، اس لیے کہ جب امام نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کو جو میری مدد کرے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، شاید لوگ یہ کہیں کہ امام حسین پانی پلانے گئے تھے، میں کہوں علی اصغر پانی کے پیاسے نہیں تھے، علی اصغر تشریح شہادت ہے، امام وقت کی استغاثہ کو سن کر علی اصغر کا گرنا اس بات کی علامت ہے، اے امام وقت میں چل نہیں سکتا، گر کے بتا رہا ہوں، مجھے بھی میدان جنگ میں لے چلو، اجرکم اللہ، مجھے بھی میدان جنگ میں لے چلو، علی اصغر نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، ایک ماں کے لیے سب سے بڑا مرحلہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بچے کو تین حالتوں کا سامنا ہو، جب اس کے پاس پلانے کے لیے پانی یا شیر مادر نہ ہو، یا بچے کو باہر سے گھر آنے میں دیر ہو جائے، یا بچہ زخمی ہو جائے اور ماں اس کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ حضرت ہاجرہ نے جب اپنے بیٹے کے گلے پر، حضرت اسماعیل کے گلے پر رسی کے نشان دیکھے تھے، تو تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہی، ماں یہ سوچتی رہی کہ ہائے اگر خنجر چل جاتا اسماعیل کے گلے پہ تو کیا ہوتا، ارے رباب تیری عظمت کو سلام، ارے تو نے تینوں مرحلے دیکھے، شیر مادر خشک ہے، علی اصغر پیاسا، ارے بابا پانی پلانے گیا، کافی دیر ہوئی نہیں آئی، ماں تڑپ رہی ہے، اور جب علی اصغر کو دیکھا، ارے من الحزن الى النور، بچہ زخمی ہو گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس اس طرح امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو لے کے چلے ہیں، گویا لوگوں نے سمجھا حسین صلح کے لیے قرآن لے آئے، اب آپ کے دامن ہٹایا، ششما ہاں بچہ خوش مرد ہو چکا ہے، جس کی زبان، جس کے ہونٹوں میں کانٹے پڑے ہیں تشنگی سے، ایک دفعہ امام کہتے ہیں اے علی اصغر، حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت خدا کے پوتے ہو، ذرا اپنی حجت تمام کر دو، علی اصغر نے اپنی زبان کا تیر اپنے لبوں کے کمان پہ پھیرنا تھا، یہ بس زبان باہر آئی، اشقیا رونے لگے، گریا کرنے لگے، ارے ننا بچہ ششما علی اصغر اتنا پیاسا، بس ایک دفعہ ابن زیاد نے کہا حرملا اقتا کلام الحسین، اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، نہ جانے جلدی میں یا مجھے نہیں پتا مقاتل نے نہیں لکھا، بس جو تیر حرملا کے ہاتھ میں آیا ہے، ہائے ستم یہ دیکھیے، یہ وہ تیر تھا جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تین شعبے کا تیر، تین بھالے کا تیر، ادھر سے تیر چلا، ادھر سے بچہ اپنے سر کو اونچا کرتا ہے، بابا میں حسین ہوں، سر بلند ہو کے شہادت دوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا، تو مچھلی سب سے پہلے کیا کرتی ہے، پہلے اچھلتی ہے، گرتی ہے، تڑپتی ہے، اور جب اس کی یہ طاقت سلب ہو جاتی ہے تو اپنے ننھے سے منہ کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے، اور جب یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے تو لمبی لمبی سانسیں لیتی ہے، تین بھالے کا تیر ننھا علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ اچھلتا ہے، نیچے آتا ہے، سکت ختم ہو گئی، تو ایک دفعہ لمبی لمبی سانسیں لینی شروع کی، اور اس کے بعد ننھے سے منہ کو کھولتے ہیں، بس میں آخری روایت پڑھوں گا، یہ علی اصغر حسین شرمندہ ہر باپ سے پانی پلانے گئے ہیں، بس حسین نے ننھے سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے
ارے ماں نہیں دیکھ سکے گی, ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا. جے ماں کا بچہ اس طرح شہید ہوتا ہے. خبر بنا دی, حسین نے آنسوؤں سے چھڑکاؤ کیا. جب عصر عاشور سروں کی گنتی ہونے لگی تو کسی نے کہا ایک سر کم ہے. ہم نے دیکھا تھا حسین نے اپنے ششواہ علی اصغر کو زمین میں دفنایا. امام زمانہ مجھے معاف فرمائیے, بس ایک دفعہ افراد کا ایک دستہ تیار کیا گیا اور یہ ہاتھوں میں دینے کے لیے سرزمین کربلا